تو اس کا ایک ملازم تھا، اس کا نام تھا رمضانی، تو اس کو مکھیاں ستا رہی تھی. اس نے کہا رمضانی مگسامی آیت، رمضانی مکھیاں میرے پاس آ رہی ہیں. تو اس نے کہا، وہ جو تھا بہت ہی باذوق تھا وہ خادم، اس نے کہا نا کساں پیشے کسامی آیت، نالائق لائق کے پاس آ رہی ہے، نالائق لائق کے پاس آ رہی ہے. اس لیے ایک رمضانی ساتھی ہے اور ایک بھائی پورے برس کے، تو فرق تو ہوگا نا. یا اللہ معاف فرما دیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بہت عجیب و غریب شعر ہے، کل اسی پر روک دیا تھا لیکن سمجھنے کی بات ہے. فرماتے ہیں مارومی رحمت اللہ علیہ کے آن طرف کے عشق میں افزود درد، بو حنیفہ شافعی در سے نہ کرد. جس راہ میں عشق درد بڑھاتا ہے اس راہ کی تعلیم، جس رستے سے عشق میں اضافہ ہوتا ہے اس رستے کی تعلیم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے نہیں دی. اور لہذا اس شعر کو ذرا شرح سمجھنے کی ضرورت تھی. اصل میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ یہ خود بڑے درجے کے ولی اللہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو تدوین کا کام لیا اس لیے امام اعظم کہلاتے ہیں. اور فقہ میں جتنے امام ہیں وہ سب ان کے شاگرد سمجھ لیں، ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی بھی ان کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے بھی شاگرد ہیں. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد ہیں. لہذا امام صاحب کو اس لیے امام اعظم کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو فقہ کی تدوین کی اور قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط فرما کر، مسائل کو نکال کر جس طرح امت کے سامنے پیش فرمایا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک عظیم الشان کارنامہ ہے. لہذا اس شعر سے ان حضرات کی توہین یا ان کے کام کی اہمیت میں کمی نہیں ہے. مارومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے مسئلے کا معلوم ہونا، لیکن اس مسئلے کا علم ہم کو ہے لیکن ہم اس علم پر عمل کیسے کریں. لہذا علم پر عمل کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے عشق و محبت. جیسے معلوم ہے کہ عورتوں کو دیکھنا بری بات ہے، اور ایک مٹھی سے داڑھی کم رکھنا یا داڑھی کا منڈانا بری بات ہے، یہ مسئلہ تو معلوم ہے. لیکن جب عورت سامنے آتی ہے اس وقت ہم شاہ چغت یعنی الو کے بھی بادشاہ بن جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسئلہ بیان فرما دیا، لیکن اس مسئلے پر چلانے کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی، مفتی کا یہ کام نہیں ہے. مفتی کا کام ہے مسئلے کو بتانا، اس کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ مسئلے پر عمل بھی کرائے. لہذا اس لیے علوم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے علوم ظاہرہ اور ایک کہلاتے علوم باطنہ. علوم ظاہری کیا ہے کہ جیسے داڑھی رکھنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اس کے جو مسائل ہے یہ جو وہ چیزیں جو ظاہر میں نظر آ رہی ہیں. لیکن علوم باطنی کیا ہے کہ ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے محبت سے نماز پڑھنا. ایک ہے نظر بچانا، یہ مسئلہ تو ہے، لیکن نظر بچانے کی تکلیف کو برداشت کرنا یہ علم باطنی کہلائے گا. لہذا محرومی رحمت اللہ علیہ اس شعر کے اندر اسی چیز کو بیان فرما رہے ہیں، فقہ کے علوم کی نفی نہیں فرما رہے، یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان حضرات یہ جو علی اللہ ہیں، انہوں نے علوم ظاہرہ کو بیان کر دیا، لیکن اس علوم پر بھی عمل کرنے کے لیے کیا تعلق مع اللہ اور اللہ تعالی سے تعلق اور محبت کی ضرورت ہے. محرومی یہ بات بتا رہے ہیں کہ اس علوم پر بھی عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق چاہیے، ورنہ عالم یہ ہوگا کہ مدرسے سے فارغ ہو جائے گا، اول پوزیشن بھی لے لے گا، لیکن اس کے باوجود علم پر عمل نہیں کرے گا. یہ محرومی سمجھانا چاہتے ہیں. ارے اس سے ان حضرات کی نہ تذلیل نہ توہین، نہ ان علوم کی اہمیت اور افادیت سے انکار ہے، ان کی علوم کی اہمیت اور افادیت مسلمہ ہے. بلکہ میرے مرشد، میرے شیخ تو فرماتے ہیں کہ جو صوفی علم ظاہر حاصل نہیں کرتا، اس کی کیفیات اس کو زنادقہ کی طرف لے جائے گی. یعنی وہ ایسی ایسی باتیں کرے گا، ایسی ایسی چیزیں کو پیش کرے گا کہ جو لوگوں کی عقل اور فہم سے بالا تر ہوگی، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس پر زندیق کا فتویٰ لگ جائے گا. جو ظاہر زندگی کہتے ہیں، جو ظاہر میں تو مسلمان ہو، جس کے یعنی قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی ایسی تعریف پیش کرنا جو صحابہ اور اسلاف سے ثابت نہ ہو، اس چیز کو زندقہ بولتے ہیں، اور اس چیز کے پیش کرنے والے کو زندیق کہتے ہیں. جیسے آج کل کے یہ پروفیسر اسکالرز وغیرہ، اور مستشرقین کا ایک لفظ استعمال ہوگا کہ جو جدت پسند کہلاتے ہیں، جدت پسند وہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یعنی قرآن پاک کے احادیث مبارکہ کے وہ مطالب، وہ معانی، وہ مفاہیم اور وہ بات پیش کرتے ہیں جو اسلاف سے ثابت نہیں ہے، کہ حیران ہو جاتے ہیں علماء بھی کہ یہ کیا پیش کر رہے ہیں. تو یہی چیز میرے دوستو، اگر صوفی وہ کام حاصل نہیں کرے گا تو بیکار ہے. میرے مرشد نے اس کو آسان، اب اس چیز کو آسان اس میں سمجھیے، یہ تو تھی ذرا علمی اور گاڑے الفاظ میں. آسان سی بات یہ ہے، میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی برتن کو دھو رہا ہے، رگڑ رہا ہے، صاف کر رہا ہے، لیکن اس میں کھانا اور دودھ نہیں ڈالتا، تو اس کے رگڑنے کا کیا فائدہ ہوا؟ تو مقصد یہ ہوا کہ برتن کو رگڑنے، مانجنے، صاف کرنے کا مقصد یہ، اس میں دودھ اور کھانا یعنی استعمال کیا جائے. تو فرمایا اسی طرح سے صوفیہ حضرات کا جو مقصد ہے دل کی غیر اللہ سے صفائی کرنا، لیکن اگر اس کے بعد علم کا موتی، علم کا دودھ اس نے نہیں ڈالا تو صفائی تو کیا جا رہا ہے لیکن اس کا برتن خالی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیوں سے یہ محروم رہے گا. یہ سمجھانا ہے. صوفی حضرات کے بھی ذرا کان اٹھے جا رہے ہیں، یعنی رگڑے رگڑے رگڑے. تو یہ صوفی ہوتا ہے نا، وہ بھی مولویوں کو حقیر سمجھتا ہے، مولوی صوفی کو بدھو سمجھتا ہے. یہ عجیب ہے. یعنی تو مجھے حاجی بول، میں تجھے حاجی بولوں، تو مجھے پاجی بول، میں تجھے پاجی بولوں، ایسا کھیل چل رہا ہے. تو میرے پیارے دوستو، اس سے پتا چلا کہ علوم ظاہریہ کی اہمیت، علوم ظاہرہ کی اہمیت اور علوم باطنہ کی بھی اہمیت، کہ برتن گندا ہے، میلا ہے، اس میں دودھ ڈال دیا تو چیز بھی مضروب بھی بے برباد ہو جائے گی، اور برتن صاف ہے، اس میں استعمال نہیں کیا تو یہ بھی لغو، یہ بھی ہوا کہ اس کو کسی استعمال میں نہ لے کر آئے. تو پتہ یہ چلا، ہونا یہ چاہیے کہ کھانا اور دودھ کے استعمال سے پہلے برتن کو صاف کر لے، اور صاف برتن میں لیکن کھانا استعمال کرے. تو اسی طرح سے جو علوم حاصل کرے لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل نہ کرے، دنیا کی محبت جس کے دل میں ہوگی، غیر اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوگی، وہ علم حاصل کر کے بھی دنیا پر مرے گا. اور وہ صوفی کہ جو کہ اللہ کی محبت میں برتن کی دل کی صفائی تو کرتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا، تو یہ بھی محروم رہے گا. تو پتہ چلا بیچ کا راستہ کیا ہوا، برتن کی صفائی بھی کرتا رہے اور ساتھ ساتھ علم نبوت، علم شریعت اور علم سنت بھی حاصل کرتا رہے. اب سمجھ آئے نا، یہ اعتدال کا راستہ، اور یہ ہے شریعت اور طریقت کا ملاپ. تو یہ جاہل صوفی کہتے ہیں او ملاؤں کی باتوں کی ضرورت نہیں ہے، اور ملا کہتے ہیں یہ صوفی سارے چکر باز ہیں، یہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، دونوں ایک دوسرے کو بولتے رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں تو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا شیخ عطا فرما دیا کہ الحمدللہ علوم شریعت اور علوم طریقت کا سنگم ہے، جہاں پر ہر چیز کو شریعت و سنت کے پیمانے پہ تولا جاتا ہے اور شریعت و سنت کو محبت کے راستے سے لے جایا جاتا ہے الحمدللہ. تو لہٰذا اسی شعر کے یہ معنی ہوئے، تو پتہ چلا کہ برتن کی صفائی یہ بھی ضروری ہے، کیونکہ علم کا موتی ڈالنا ہے. ایسا نہ ہو گندے دل میں دنیا کی محبت ہے، لیلاؤں کی محبت ہے، پتہ چلا علم حاصل بھی کر رہے ہیں اور لیلاؤں سے رابطے بھی ہیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا شخص قرب الہی سے محروم رہے گا اور اس کی اتنی محنت بھی برباد ہوگی. تو اعتدال کا راستہ کیا ہے؟ کہ شیخ کی صحبت سے تعلق مع اللہ حاصل کرے، دل سے غیر اللہ کو نکالے، اور ساتھ ساتھ علماء سے مسائل پوچھ پوچھ کے اور علم کی تحصیل اور علم حاصل کرنے کا کام بھی کرتا رہے، تب کیا ہوگا؟ تب بندگی میں کمال پیدا ہوگا. اب میرے شیخ آگے کیا فرماتے ہیں، اب اس تمہید کے بعد اب مضمون سمجھنا اور آسان ہو جائے گا. میرے پیارے مرشید، میرے شیخ فرماتے ہیں، جس راہ میں عشق درد بڑھاتا ہے اس راہ کی تعلیم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دی، اور یہ حضرات بڑے درجے کے اولیاء اللہ ہیں اور عاشقین حق ہیں، مگر ان سے تدوین فقہ ظاہری کا کام لیا گیا. اور ضرور ظاہر الاسمی و باطنہ، یہ آیت ہے کہ ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. اس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے ظاہری اور باطنی معاصی دونوں ہی کے چھوڑنے کا حکم فرمایا ہے، پس ظاہری گناہوں کے احکام کو شریعت اور باطنی گناہوں کے احکام کو طریقت کہتے ہیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں یہ استدلال حضرت اقدس حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے، اور اسی آیت سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ثابت فرماتے تھے کہ جو لوگ شریعت اور طریقت میں مخالفت اور مغایرت یعنی دوری ثابت کرتے ہیں، وہ در حقیقت اندھیرے میں ہیں اور علم سے ناواقف ہیں، جاہل ہیں. پس فقہ باطنی کی تدوین کے لیے، یعنی باطن اور اندر چھپی ہوئی باتوں کی تدوین کے لیے، اللہ تعالیٰ نے صوفیاء کرام کو پیدا فرمایا، اور چار امام فقہ ظاہری کی خدمت پر معمور ہوئے. جیسے جو چار امام فقہ ظاہری کی خدمت پر معمور ہوئے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار فقہ ظاہری کے امام ہیں. اسی طرح سے چار امام فقہ باطنی کی خدمت پر بھی معمور ہوئے، ان کے کیا نام ہے؟ سلسلہ قادریہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ چشتیہ شیخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور سلسلہ نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ. تو چار امام ظاہری اور چار باطنی اس کے ہوئے. تو جب ان دونوں کے مل کر ہو جائے گا پھر ماشاءاللہ کیا ہوگا؟ میرے مرشد فرمایا کہتے ہیں جب عام آدمی اللہ اللہ کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو وہ صاحب نور ہوتا ہے. اور فرمایا جب عالم اللہ اللہ کرتا ہے تو علم کا نور اور ذکر کا نور، تو وہ نور اعلی نور ہوتا ہے، یعنی نور پر نور ہوتا ہے. اب اس سے پتہ چلا مدرسے کی اہمیت، خانقاہ کی اہمیت، دونوں پتہ چلا، ساتھ لے کر چلنا ہے. ایسا نہیں مدرسہ الگ خانقاہ الگ، اور جس سے مدرسے نہ پڑھا جا رہا ہو چلو خانقاہ میں چلو. یہ بھی عجیب ہے کہ جب مدرسے کے قابل نہ رہے تو خانقاہ پہنچ جاؤ، ایسا بھی نہیں ہے. اب آگے معرومی رحمۃ اللہ، یہ تو ایک اہم تھی بات جو کل نہ پیش کی، آگے معرومی فرماتے ہیں عاشقاں راشد مدرس حسن دوست. واہ، عاشقوں کا جو مدرس، یعنی کہ عاشقوں کو عشق کی جو تدریس کرتا ہے، عاشقوں کو جو عشق پڑھانے والا ہے، وہ کون ہے؟ محبوب کا حسن ہے، دوست کا حسن ہے. اللہ تعالیٰ کے جلوے اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیاں، یہ کیا ہے؟ یہ عاشقوں کا مدرس ہے، یہ عاشقوں کا ٹیچر ہے. اور دفتر درد ہماشا روح اوز، اور ان کا جو کتاب اور ان کا جو سلیبس ہے دفتر و درس، یہ سب محبوب کا چہرہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تجلیات. جب وہ گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے تو میرے مرشد فرماتے ہیں جو شخص ہر وقت گناہ سے بچنے کا غم اٹھاتا ہے، ہر وقت اس کے دل پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات متواترہ مسلسلہ وافرہ اور بازگاہ ہوتی ہے. لہذا جب ہر وقت گناہ سے بچنے کا غم اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی تجلی کو پاتا ہے تو یہی تجلی اس کے لیے سلیبس کا کام دیتی ہے اور وہ اللہ کی محبت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. لہذا محبوب سے مراد جس طالب کو شیخ سے مناسبت قویہ کے سبب محبت شدیدہ ہو جائے، یعنی جب انسان اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو شیخ کی صحبت میں جتنا بیٹھتا ہے گناہ سے بچنے کا اہتمام جتنا زیادہ کرتا ہے. دیکھیں نا، ایک تو ہے کلاس میں جا کر خالی ذہن بیٹھ جانا، یعنی جس چیز کا سبق ہونا ہے وہ پڑھا نہیں اور کلاس میں جا کر بیٹھ گئے، نتیجہ کیا ہوگا کہ استاد کی جو تقریر ہے، استاد کی جو بات ہے، جو اس کی اسپیچ ہے، وہ ایسا لگے گا فائرنگ ہو رہی ہے، سر سے گزر رہی ہے. اور جب وہی سبق ایک دفعہ پڑھ لے، ذرا غور سے دیکھ لے، اب استاد کی ہر بات دل میں گھستی چلی جائے گی. لہذا اسی طریقے سے جو لوگ خالی اس ذہن ہو کر بغیر توبہ کیے گناہوں کی غلاظت اور آلودگی لے کر شیخ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، بس ان کے اوپر سے باتیں بس ویسے ہی نکل جاتی ہے. اور جو گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتے ہیں اور توبہ استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، جب وہ شیخ کی مجلس اور محفل میں بیٹھتے ہیں، ایک ایک مجلس سے ان کا قرب عرش اعظم تک ہوتا ہے میرے دوستو، اور ان کی محبت میں ترقی ہوتی رہتی ہے. لہذا اس لیے شیخ سے جتنا قوی تعلق اور تعلق شیخ سے قوی تعلق گناہ اس تعلق کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ذکر سے اس تعلق میں زیادتی پیدا ہوتی ہے. گناہ سے بچے اور ذکر اللہ کا اہتمام کرے تو نتیجہ کیا ہوگا، شیخ سے تعلق پیدا ہوگا، اور جتنا شیخ سے تعلق پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا قوی اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا. امارومی چلو پھر صحیح، چلو ایک شعر سن لو. اب مولانا مست ہو رہے ہیں اور مست ہو کر فرماتے ہیں، ہر چگویم عشق دا شرح و بیان، چوب عشق آئم خجل باشم ازا. فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے تعلق کی میں جو شرح پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کی سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانیوں کے متعلق جو میں بات پیش کرتا ہوں، فرمایا جب اس کے بعد دوبارہ اللہ کی محبت مجھ پر طاری ہوتی ہے اور پھر میں اللہ کی محبت کو پیش کرتا ہوں تو پہلی والی تقریر خجل اور شرمندگی معلوم ہوتی ہے. دادا فرماتے ہیں کہ میں جو کچھ عشق کی شرح بیان کرتا ہوں اور جب عشق مجھ پر طاری ہوتا ہے تو میں اس کے کر و فر اور شان و شوکت کے مشاہدے سے اپنے بیان کو قاصر پا کر شرمسار ہو جاتا ہوں، یعنی میں عشق کی شرح پیش کرتا ہوں لیکن جب عشق مجھ پر طاری ہوتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ میں نے تو بیان کچھ بھی نہیں کیا. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک آدمی سورج کی تعریف کرے، سورج کے لیے تقریر کرے، سورج ایسا سورج ویسا اور جناب کیا اس کے جلوے روشنی، لیکن جب سورج نکلتا ہے تو اپنی تقریر کو دیکھتا ہے، واہ میں نے سورج کی تقریر کا کیا حق ادا کیا. اسی طرح سے میرے دوستو، اللہ والے جب اللہ کی محبت پیش کرتے ہیں لیکن جب ان کے قلب کو اللہ تعالیٰ کی نہایت مہربانیاں اور تجلیات عطا ہوتی ہے، شرمندہ ہوتے ہیں کہ اللہ آپ کی عظمت کا حق ہم ادا کر نہیں سکے. لہذا یہی ہے کہ ایک آدمی آم کی تعریف کرے، او جی آم ایسا اور ویسا، لیکن جب کھائے گا کہے گا او ہا میں نے تو آم کا حق ہی ادا نہیں کیا. تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات پیش کر کے یا اللہ والے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ آپ کی ہم نے جو بات پیش کی، اپنی محدود زبان کے ساتھ پیش کی، محدود لغت کے ساتھ پیش کی، آپ کی عظمتیں، آپ کی معرفت اور آپ کی محبت تو غیر محدود ہے. لہذا آپ کی غیر محدود محبت کو ہم محدود لغت سے کیسے ادا کر سکتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یا کریم صلی اللہ علیہ وسلم.